الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. 1438 ہجری کے محرم الحرام کی 10ویں شب یعنی شب عاشور ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. سکلین اتاری پاک بٹائی کابینہ ٹنڈو آدم. اور میرا سوال یہ ہے کہ اہل بیت کے کیا معنی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ویسے تو اہل بیت معنی گھر کے افراد، بیت معنی گھر. یہاں اہل بیت سے مراد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے، اس میں امہات المومنین بھی شامل ہیں، سب کے سب امہات المومنین، جیسے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر امہات المومنین. اسی طرح آپ کی جو تمام شہزادیاں بشمول بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تمام شہزادے، امام حسین، امام حسن، یہ اولاد جو ہیں یہ سب، اور مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ سب کے سب اہل بیت ہیں.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو باقاعدہ چادر میں لے کر جو ہے وہ اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا تھا.
جی، تو یوں اہل بیت کا مطلب مفہوم جو ہے یہ ہے وسیع، کہ وہ سارا جو خاندان ہے وہ اہل بیت ہے. اب سادات کرام ہیں، یہ بھی اہل بیت، جو بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے حسنین کریمین کے سے نسل چلی، تو یہ جو جتنے بھی سید قیامت تک ہوں گے، ہوں سیدہ، تو وہ اہل بیت ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صبح طیبہ میں غیبتتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے
محمد رمضان اٹک سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ عاشورے کا روزہ رکھنا کیسا ہے دس محرم حرام کا.
میرا پیارے باپا جان سے یہ سوال ہے کہ دس محرم کے روزے کی کتنی فضیلت ہے.
میں محمد فیضان اتاری فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا مد مذاکرہ میں باپا جان سے سوال یہ ہے کہ جب روزہ دار نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں مسجد میں جانا جائز ہے یا ناجائز؟ جواب دیجیے.
عاشورے کا روزہ جو ہے نا یہ بڑی فضیلت والا ہے, بلکہ محرم شریف کے روزے جو ہیں یہ بعض روایتوں کے مطابق رمضان شریف کے بعد محرم شریف کے روزوں کی فضیلت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا, خود رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم فرمایا. ایک حدیث پاک میں ہے رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا روزہ ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے یہود کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا. ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی یہ عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو دبو دیا. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا, تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ کریم ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا. اب یہ کہ چونکہ یہود ایک دن کا روزہ رکھتے تھے 10 تاریخ کا, تو ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ ایک دن قبل یا بعد کا بھی شامل کیا جائے, 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھ لیا جائے, تو اس طرح مطلب ہے کہ ان کی نکالی سے بچت ہو جائے گی مشابہت سے. اب اگر کسی نے نہیں بھی رکھا, صرف 10 کا رکھا, تو بھی جائز ہے, ثواب پائے گا انشاءاللہ. بہتر یہ کہ 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھ لے. اور روزے میں, روزے سے منہ میں بدبو نہیں آتی, حدیث شریف میں بو کا ذکر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. بہرحال یہ کہ روزے سے منہ میں بدبو معاذ اللہ نہیں آتی, ایک بو آتی ہے, خفیف سی ہلکی سی بو ہوتی ہے, اس کو بدبو نہیں کہہ رہے, بدبو تو آدمی کو نفرت ہوتی ہے بدبو سے. تو یہ زیادہ کھانے سے ایک تو بعض اوقات گندا دہنی کی بیماری ہو جاتی ہے, منہ گندا ہو جاتا ہے, پیٹ کی ہوا نکلتی ہے منہ سے بدبودار, ایسی کوئی صورت ہے. یا جو دانت صاف نہیں کرتے اچھی طرح, منہ صاف نہیں کرتے, دانت صاف نہیں کرتے, تو ان کے منہ میں بھی بدبو ہو جاتی ہے. کھلال نہیں کرتے تو دو دانتوں کے درمیان اناج وغیرہ کے ذرے پھنسے رہتے ہیں, یہ سڑتے بدبو دیتے ہیں, دانتوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, آنتوں کو بھی ذرے نقصان پہنچائیں گے, اس کے جراثیم اتر کر پیٹ بھی تو خراب کرتے ہیں نا, بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں. تو منہ تو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے. اس طرح سونے میں گھنٹوں منہ بند رہتا ہے تو اس سے بدبو ہو جاتی ہے منہ میں اکثر, تو اٹھ کر فوراً کلی کر لے, مسواک, بلکہ مسواک کر لے. مسواک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سرانے رکھتے تھے اپنے, لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں وہ چیز نہیں ہوتی نا جو میں نے ہم جیسوں کے منہ میں بدبو ہوتی ہے نا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رواں رواں خوشبوئیں برساتا تھا, برساتا تھا, برساتا ہے, برساتا رہے گا.
گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین امبر تارا ہو کر, رہ گئی ساری زمین امبر تارا ہو کر.
مجھے شعر یاد آ رہا ہے اور حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے بھی کسی کے اشعار عربی نقل کیے جذب القلوب میں, جس میں بھی یہ مضمون ہے کہ آج بھی مدینے کی گلیوں میں خوشبو ہے اور عشاق اسے پاتے ہیں. تو وہ شعر ظہوری کا شعر ہے,
میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ, اس طرح سے مہکتے ہیں کوچے, اس طرح سے مہکتے ہیں کوچے, عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں, اس طرح سے مہکتے ہیں کوچے,
زمین عبیر ہوا مشک تر گلاب ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی.
بلکہ غار حرا کے بارے میں بھی کسی عاشق نے کہا غار حرا کا سرما آنکھوں میں میں لگا لوں کیونکہ ملا ہے اس میں سرکار کا پسینہ کیونکہ ملا ہے اس میں سرکار کا پسینہ. رسالہ مکتبۃ المدینہ کا پیج نمبر 7. اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرورت کہیں تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان فراق یعنی جدائی میں بے چین ہو جاتے تو معطر و معمر فضاؤں سے پوچھ پوچھ کر رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے. حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اعلی مہک یعنی اعلی خوشبو سے تلاش کیا جاتا تھا کہ دن کو تو نظر بھی آ جائے, اس وقت تو اسٹریٹ لائٹ تو ہوتی نہیں تھی, رات کو صرف خوشبو کی اس سے پہچان لیتے تھے کہ یہاں ہوں گے.
یہ بھی ممکن ہے کہ دن میں تو دوسرے سے پوچھنا ممکن ہے, رات میں بھی چمکیلی رنگت کی وجہ سے پہچاننا بھی ممکن ہے, لیکن رات میں کسی سے پوچھنا مشکل ہے.
ہر صورت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سراپا نور ہے. لیکن خیر یہ روایت تو نہیں ہے کہ اندھیرے میں ہر وقت, مطلب یعنی کہ اس وقت اجالا رہتا تھا. اولاً ویسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مکان عالی شان تھا شروع میں اس میں چراغ نہیں تھا رات کو, بعد میں چراغ. غار حرا میں بھی چراغ لے کر جانا ثابت نہیں ہے, 40 دن تک بھی ہے نا وہاں, مطلب آپ نے رات دن قیام فرمایا تو اندھیرے. اب یہ الگ بات ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سراپا نور ہیں, جیسے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار کپڑے سی رہی تھی رات کے وقت, تو ان دنوں چراغ نہیں تھا گھر میں, تو سوئی ہاتھ سے نیچے سرک گئی اور تشریف لے گئی. اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے کمرے میں, تو آپ کے اگلے دانت, اس کو ثنایا اولیا کہتے ہیں, اس کی کھڑکی سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھی اور یوں کمرہ روشن ہو گیا اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سوئی اپنی اٹھا لی. مولانا حسن رضا خان کا شعر اس میں بڑا پیارا ہے, یہ نعت خوان سے سنیں گے. سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. نعت خوان.
سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا, شام کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا.
جب ہماری اندھیری قبر میں مسکراتے ہوئے تشریف لائیں گے, اس وقت ہماری قبر بھی جگمگ 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 کر رہی ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بندہ دینی معلومات میں بحث و مباحثہ اور شرعی سوالات کے جوابات دے رہا ہوتا ہے, بعض اوقات گفتگو اس طرح کی ہوتی ہے فریقین میں دل آزاری کا سبب بنتی ہے, اس سلسلے میں آپ اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائے اور رہنمائی فرمائے, شکریہ.
اس طرح کے مباحثے सोशल मीडिया पर ना देखे जाएं, इसमें बड़ा रिस्क होता है। गाली गलौज और ये बदतमीजियां तो करते हैं, और आम तौर पर फरीकैन उलमा नहीं होते, जो अवाम भी होते हैं, वो एक दूसरे की काट कर रहे होते हैं, और आता जाता दोनों को इतना होता नहीं है। वो अपनी मतलब अटकल से तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, तो ये लगे होते हैं और बेस मुनाजरे चल रहे होते हैं, तो ये मुनाजरों के अपने शराइत है। हर आलिम को भी मुनाजरे की इजाजत नहीं है जब तक वो उसके शराइत ना जानता हो। बाकायदा शराइत है कि अपना पूरा मजहब उसको मालूम हो, दुश्मन के एतराजात मालूम हो, उन एतराजात के जवाब भी जानता हो, वगैरह वगैरह। फिर हाजिर जवाबी, ये कुदरती अता है, वो भी उसके पास होगी ना तो ये कर सकेगा, वरना याद तो उसने किया था जवाब, लेकिन सामने वाले का अंदाज ऐसा बाजू जारहाना होता है कि वो अपना भूल जाए, तो इसलिए हर एक का काम नहीं होता। तो सोशल मीडिया पर इस तरह की मजहबी इबहास की भी ना जाए, और अगर करते तो इसको तो रोक नहीं सकते अपने, तो इनको ना सुना जाए, वरना कोई गलत बातें आपके जहन में बैठ जाएंगी, ईमान के खतरे हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके बजाय आप आशिकाने रसूल उलमा की किताबें पढ़ें, तो उसमें जो मालूमात होगी ना वो सॉलिड होगी। ये इसमें सॉलिड मालूमात, ये नेट है, ये तो समुंदर है समझो, नेट का समझे, इसमें मतलब वो मछलियां भी है तो केकड़े भी है तो दरियाई सांप भी है, तो ईमान के लुटेरे डाकू भी इसमें लगे हुए होते हैं, सब मामला मिक्स है, मुस्लिम गैर मुस्लिम खुश मजहब बद मजहब हर तरह के लोग इसमें वो लगे हुए हैं, ये मतलब एक दुनिया आबाद है, इसमें अपना काम नहीं है। हाँ, आपको अगर इससे कोई इस्तेफादा करना चाहता है तो सिर्फ इतना करे कि सिर्फ और सिर्फ उलमा अहले सुन्नत के ही मदनी गुलदस्ते, दावत इस्लामी के मदनी गुलदस्ते ये देखे, इसके अलावा और चक्करों में ना पड़े, वरना आप ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। आशिकान रसूल उलमा के पीछे रहे, बस इसी में आपको मंजिल मिलेगी, वरना आप ठोकर खा जाएंगे। सुन्नी आलिम हो, वो भी मुस्तनद हो, तो बस उसकी बात सुननी है अपने को, बाकी कान को बंद रखना। हर एक के सुनने बैठेंगे तो आपको मैं ढूंढूंगा कहा यार, आइंदा साल फिर आप यहाँ पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, अभी नहीं सुनना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आशिकान रसूल उलमा की बात हमने सुननी है इंशाल्लाह।
सिर्फ यही नहीं है बापा, जो आप जिस मौजू को लेकर अभी चले हैं, इसमें एक और प्रॉब्लम ये हो गया है, जो तो बहसें हो रही होती हैं, अब जैसे किसी से कोई बात हो रही है या टेलीफोन पर बात हो रही है ना, तो हमें पता है कि मेरी बात हो किससे रही है, मेरे सामने है कौन, कोई फर्द सामने हो, मैं किसी को पहचानता हूँ, किसी का नाम मुझे पता हो, लेकिन सोशल मीडिया पर तो ऐसा है ही नहीं। पीछे एक तादाद ऐसी है जिनके जिनका नाम लिखा है, लेकिन इसके पीछे है कौन, ये वही वो नाम वाला है या नहीं है, ये भी हमको नहीं पता होता, नंबर एक। दूसरा ये कि मैं मेरे सुनने से ये अर्ज करूंगा कि क्या सोशल मीडिया के जरिए, यानी किसी भी इस तरह के ये जो चल पड़े हैं, क्या इस तरह मतलब के लोग एक दूसरे की अब इसलाह करने बैठे, यानी किसी की कोई इसलाह करना चाहते हैं तो उससे बराए रास्त राब्ता करने के बजाय, उससे मतलब कोई और उसको तक पैगाम पहुंचाने के बजाय, अब अपने ग्रुप में उसकी इसलाह की बात डाल दी कि जनाब इन इसको मतलब इसके लिए ये है, तो अब जो भी इसमें 25, 50, 100, 200, 500 हैं, वो सारे मिलकर इसकी इसलाह के ऊपर तबसरे करेंगे, तो कोई बोलेगा ये दुरुस्त है, कोई बोलेगा ये गलत है, कोई बोलेगा यूं नहीं है, कोई बोलेगा यूं नहीं है। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुछ समझ से काम लें, इसलाह किसी की करनी है तो उसे बराए रात उसकी इसलाह हो सकती है, अगर आप किसी को समझाना चाहते तो बराए रास्त को समझाया जा सकता है, और अगर आप सोशल मीडिया वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी को समझाना चाह रहे तो उसका अपना कोई सोशल मीडिया का पेज होगा, उसका अपना कोई उसका कोई अपना कोई ठिकाना होगा, उसका कोई अपना अता पता होगा, उसका अपनी कोई पहुंच होगी जिस तक आप पहुंच सकते हैं। तो इसलाह ये इजतिमाई तौर पर जो हम किसी फर्द की इसलाह करने के लिए या किस तरह की इसलाह करने के लिए बैठते हैं, तो इस पर भी गौर कर लेना चाहिए कि इस पर तबसरे होते हैं, और बाज़ औक़ात बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनका उस इस्लाह करने के लिए जो मैदान अमल में कूदा है उसको भी नहीं पता होता, ना उसको इल्म होता है ना मालूमात होती है, और सुनी सुनाई बात या किसी अखबारी मालूमात के जरिए किसी पर तबसरे कर लेते हैं और अपने तौर पर सोच कर ले जाते हैं,
تو آنا بیٹھنا سننا طریقہ کار کیوں نہیں کیا نہیں وجہ کیا تھی کیا نہ تھی کچھ بھی معلوم نہیں اور ہم اپنے تبصرے شروع کر دیتے ہیں. اس کو دیکھ لیجئے, اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ کرنے والا کئی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہو, کئی لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر جاتا ہو, کتنوں کی دل آزاریاں کر جاتا ہو, کتنوں کی حق تلفیاں کر جاتا ہو. قیامت کے روز ان تمام تر تبصرے اور تمام تر بحثوں کا اور تمام تر عبارتوں کا اگر اسے جواب لیا گیا تو وہ جواب کیا دے گا, ان تمام تر پہلو پر بھی غور کر کے بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ سوشل میڈیا کے دہلیز پر قدم رکھیں کہ یہ ایک بٹن آپ کو ہزاروں لاکھوں تک لے جاتا ہے.
بڑی خوب بات کہی آپ نے واقعی, یعنی کہ اب جیسے کہ کوئی ہے جیسے میری کوئی ایسی بات ہے جو میں نے وہ کام وہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, اور فرض واجب بھی نہیں تھا مجھ پر, نہیں کیا میں نے, اب میری اپنی ثوابدید پر ہے یا میری توجہ نہیں تھی, کام نہیں کیا, تو یہ بھی بات ہوگا سوشل میڈیا پر مجھ سے یوں محبت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ میری تنقید کرتے ہیں کہ الیاس کو یوں کرنا چاہیے تھا. اب ہے اس کا کوئی حل ہے کہ یہ لاکھوں کو کیوں بتا رہا ہے, مجھے نہیں بتا رہا, الیاس کو یوں نہیں کرنے چاہیے تھا, مجھے بتا دیتا کہ الیاس تم نے یوں کاہے کو کیا, تو آپ بولے بھائی الیاس کو کیسے بتاؤں, تو ٹھیک ہے آپ پر بتانا فرض اور واجب ہو تو ڈھونڈو مجھے, فرض اور واجب نہیں تو صبر کرے یا کوئی ایسا ذریعہ ڈھونڈے کہ جس کے ذریعے آپ مجھے تحریر پہنچا دیں, مجھے کوئی ایسی صورت نکالے کہ مجھ تک پہنچ جائیں, تو نہ اس پر فرض ہے سمجھانے والے پر, نہ واجب ہے, نہ وہ گناہ میں نے کیا ہے, سمجھے, بس وہ بازوں کو مطلب ایک بس ایک کام مل جاتا ہے, کوئی بھی یعنی کہ ایسا
یہ بھی ایک مصروفیت کا ذریعہ بن گیا,
شروع ہو جاتے ہیں اور مضمون لکھیں گے تو اس پہ بولیں گے, یہ سوچتے نہیں ہے کہ ہمارے بولنے کی وجہ سے ایک شخص دین کا کام کر رہا ہے, ایک تحریک دین کا کام کر رہی ہے, چلو اس نے فلاں کام آپ کی مرضی سے ہٹ کر کیا ہے, یار اس سے پوچھو تو کہ آیا تمہاری کوئی مصلحت تھی یا تم بھول گئے تھے, اچھا اگر مصلحت بھی وہ نہیں بتاتا تو آپ پر کیا واجب ہے کہ اس کی کرید کرے اور ہلک میں انگلی ڈال کے نکلوائے, جبکہ وہ گناہ نہیں ہے, تو آپ کیوں اس کے در پہ ہوتے کہ یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, تم کو یہ کرنا چاہیے, تم کو یوں کرنا چاہیے, تو یار یہ مطلب سوشل میڈیا پہ بات کرنی آتی ہے, کوئی تحریک چلا کر دیکھے, دین کی خدمت کر کے دیکھے اور ہزاروں برادریوں کو اور کئی ممالک میں اپنا بیلنس رکھتے ہوئے کام کرنے کے لیے نکلے تو اس کو پتا چلے گا کہ کام کیسے ہوتا ہے, ہماری ہزار مصلحتیں بعض کاموں میں ہوتی ہے کہ یہ کیوں نہیں کیا, بھئی یہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ چار پانچ ہے نا ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن چھٹا جو وہ دیکھ رہا ہے نا یار وہ آ رہا ہے ہماری طرف, وہ پلٹ جائے گا واپس گناہوں میں پڑ جائے گا, تو اس وجہ سے یہ کام میں نے نہیں کیا, یہ میری مصلحت ہے, ظاہر میں آپ کو یہ مصلحت سمجھا نہیں سکوں گا, تو اس لیے ایک میں نے مثالیں دی بالکل یعنی کہ وہ بند الفاظ میں, لیکن اس طرح کے لوگ ہمیں سنتے تھوڑی ہوتے بےچارے, وہ لگے ہوتے ہیں, بلکہ اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ نکال لیں گے,
یہی عرض کرنے جاتے اس طرح کے لوگ سن کر اب اس پر بھی تبصرے کریں گے, اور اچھا تبصرہ کہا کریں گے, میں تھوڑی وضاحت کرتا چلوں, اچھا امیر سنن نے فرمایا کہ مجھے براہ راست کہہ دیا کرو, اب یہ آئیں گے آپ کے فیس بک کے پیج کے اوپر کہ ہم نے براہ راست آپ کے فیس بک کے پیج کے اوپر ہم نے آپ کے لیے پوسٹ ڈالی تھی, مگر اس فرد کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کی ایک پوسٹ اس پیج پر موجود لاکھوں جو لائکس کیے ہوئے ممبر ہیں ان سب کو وہ پڑھنے کا موقع ملے گا, تو یہ بھی انفرادی طور پر آپ نے نہیں دی ہے, یہ بھی آپ نے لاکھوں میں ڈال دی ہے, تو جو بہت خوبصورت بات کی ہے, اگر آپ پر فرض اور واجب ہے اور اس فرض و واجب کے تقاضے پورے کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے, اور ہر ایک مسلمان کی عزت ہر ایک مسلمان کے احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت اور آبرو کے بارے میں جو کچھ ارشادات عطا فرمائے وہ اپنی مثال آپ ہیں, ہر ایک کو غور کرنا چاہیے اور سوشل میڈیا کو یہ کھلونا نہیں بنا لینا چاہیے,
یہ نادان مصلح ایسا شخص ہے کہ جو فیس بک پر آ کر یا سوشل میڈیا پر کسی کو بھی سمجھاتا ہے کہ مطلب وہ تو پتہ نہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اس تک آپ کا پیغام پہنچے گا نہیں پہنچے گا, لاکھوں دوسروں تک پہنچے گا, اس میں دوست دشمن سب ہوں گے جو مطلب آپ کے اپنے نظریے کو بھی نقصان پہنچائیں گے, العاقل تکفیل اشارتو عقل مندہ را اشارہ کافی ہے, ऐसा कभी भी ना किया करें, पर नॉर्मल बात करें, लोगों को नमाजें सिखाएं, सुन्नतें सिखाएं, वुजू सिखाएं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे मेरे रोज मदनी गुलदस्ते आते हैं, ये इस्लाम के मुतल्लिक ही होते हैं। मैं जो मदनी मुजाकरा तो घंटों में बैठ जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, हमारी तो मस्जिदों में तहरीक है, शरीयत से हटकर, इस्लाम से हटकर तो हम बातें कर ही नहीं रहे, ना किसी मुसलमान को डिग्रेड करने के लिए हम बैठे, ना उसकी छेड़खानी करने के लिए बैठे, अब तो अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए बैठे हैं। तो आप भी ये काम करें, करना है तो, बाकी दूसरों को बेचारों को डिग्रेड का ध्यान है, मुझ पर जो तनकीद करेगा तो मेरे दिलाजारी तो होगी ना। अब ये कैसे कयामत के दिन वो अपने हुकूक से सबूक दोष होगा, या किसी भी मुसलमान की दिलाजारी करेगा वो, तो कैसे कयामत के दिन अल्लाह को जवाब देगा। अब मैंने अगर कोई मुस्तहब काम छोड़ा भी, चलो खुदा ना करे मैंने कोई गुनाह कबीरा कर लिया माजल्ला, तो सोशल मीडिया के जरिए मुझे समझाने क्या, क्या ये कोई तुक है कि वो एक मुसलमान बदनाम हो जाए, फिर वो तौबा कर भी लेगा तो उसकी तौबा किस किस को पहुंचेगी, तो चुपचाप उसको तौबा करने का सामान किया जाए, उसे दुआ की जाए, उसकी इस्लाह हो जाए। तो बड़ा ये सोशल मीडिया ने तो बाजों को बहुत मसरूफ कर रखा है, बाज अहले इल्म कहलाते हैं बेचारे, वो भी उनकी भी क्वालिटी होती है, ये भी सारे धंधे छोड़कर बस इस धंधे में पड़ जाते हैं, ये करते रहते हैं। अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, हम नादान मुसलह ना बने, हम मुसलह बने, इस्लाह करने वाले बने, हिकमत अमली के साथ और दूसरों का पर्दा रखते हुए समझाने वाले बने, किसी का ऐब उछाल कर समझाने वाले हम ना बने। और बाजू वालों ऐब भी नहीं होता, होटे अगर ये इस तरह का आदमी हमारे सामने बैठ जाने कोई इस तरह के जो धंधे करता है, शायद उसको भारी पड़ जाए भारी पड़ जाए, इसका मतलब कोई वो नहीं कि वो जान सब मार देंगे धमकी, एक बात है गुफ्तगू में वो साबित नहीं कर सकेगा इसने जो किया, सिवाय नदामत के उसके क्या हाथ आएगा या जिद करेगा, ये कौन सा तरीका है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबाए किराम ने, बल्कि उलमा और सुलहा जो जी शोर उलमा होते, ये कभी भी इस तरह नहीं करते, समझाने का ये तरीका है ही नहीं। बल्कि वो हजरत सैयदना अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसने अपने भाई को सबके सामने नसीहत की उसने उसको जलील कर दिया, और जिसने तन्हाई में नसीहत की उसने उसको मुजयन यानी आरास्ता कर दिया, ने उसको जीनत दी, उसको चमकाया, आरास्ता किया। इंफरादी कोशिश माह 25 हिकायात, ये रिसाला है मकतबतुल मदीना का, उसमें ये मैंने पढ़ के आपको सहाबी का कौल सुनाया, और ये हर अक्लमंद भी समझता है जो मैं कह रहा हूं, कि आपको कोई सबके सामने समझाएगा तो खामा का जिद चढ़ेगी और बुरा लगेगा, तो समझाना कान में होता है, अलग से ले जाकर होता है, जैसा आदमी अंजलुन्नासा मनाजिलहु, लोगों से उनकी मंजिलों के मुताबिक कलाम करो, बात सूरतें होती है कि सबके सामने समझाना पड़ जाता है तो उसकी वहां हाजत होती है, लेकिन फिर भी वहां भी जैसा आदमी तो देखा तो जाएगा ना, जैसा मौका और जैसी गलती, बात गलती शरई गलतियां होती है, ये मुझे समझाते हैं साहिब भाई, बताते हैं कि भाई तुमने ये बोला ये सही नहीं था ये, तो मैं फौरन बता ही देता हूं ना आपको, अगर ये मुझे झाड़ कर बोलेंगे या तनकीद करेंगे सोशल मीडिया पर के इलियास ने यूं किया, यूं गलती, यूं क्या फायदा होगा, डायरेक्ट बेचारे मुझे बोल देते हैं, मैं यहां बोल देता हूं मदनी चैनल पर, मजरा हल हो जाता है। जो इस तरह मेरी इस्लाह करते हैं, मेरी उनके लिए दुआएं, मेरे दिल से दुआएं निकलेंगी, मैं तो इनको कहता हूं मुझे अकेला मत छोड़ना, मेरी गलती हो तो मुझे पकड़ लिया करना, कि हम लोग अल्लाह को राजी करने के लिए बैठे, गलतियों पर जिद करने के लिए थोड़ी बैठे, या लोगों को मिसगाइड करने के लिए थोड़ी बैठे, अल्लाह हमसे बस हमें गलतियों से महफूज रखे, शर्मी अगलात हमसे ना हो। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अगर मैं भूल नहीं कर रहा तो आप भी हाफिज साहब भी हैं कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी को कोई ऐसा अमल करता मुलाहिजा फरमाते कि उसको मतलब जैसे समझाना होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फरमा होकर खुतबा इरशाद फरमाते हो कुछ यूं फरमाते कि लोगों को क्या हो गया है, यानी उस शख्स का भरे उसमें नाम लिए बगैर اصلاح کی بات کی جاتی تو وہ اپنے اوپر لے کر اپنی اصلاح کرنے کی کوششیں کرتے اور اس انداز پر اصلاح بھی کی جاتی اور وہ کہتا نا کہ کسی کو ڈھکا جاتا. ہمارے پاپا یہ اس سے ابھی سوشل میڈیا سے تھوڑا باہر اگر بھی آپ نکلتے ہیں جو موضوع اس وقت آپ لے کر چلیں, ہمارے آپ نے ایک بڑا خوبصورت مدنی پھول عطا فرمایا تھا, نیچے ہم میلاد حال میں تھے, ذمہ دار کے ساتھ کوئی مدنی مشورہ بھی چل رہا تھا تو اس سے کوئی سی بات کی تو آپ نے بڑی خوبصورت ایک مدنی پھول دے دیا تھا کہ یار ہم کو ڈھکن ڈھکنے والا ہونا چاہیے, ڈھکن اٹھانے والا نہیں. تو بعض اوقات یہ کہ ہم لوگوں کی طبیعت میں یہ ڈھکن اٹھانا ہے, مطلب کھلے ڈھکن کو تو سب جھانکتے ہی ہیں, کوئی ڈھکن بند کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ یار ڈھکن بند بھی کرنے کی بھی کوئی ذمہ داری کوئی لے لے. یا تو کھلا ڈھکن ہوگا تو سارے جھانکتے رہیں گے, یا اگر تھوڑا بہت ڈھکن آگے پیچھے ہوگا تو بالکل ہٹا دیں گے یا ڈھکن اکھاڑ کر لے جائیں گے. ڈھکن ڈھکنے والے لوگ آج کل نہ ہونے کے برابر ہیں, میں نے کہتا نہیں ہے, یوں لوگوں کے عیب کھولنے والے سب پڑے ہوئے ہیں. لوگوں کے عیبوں کو ڈھکنا اور لوگوں کو یہ ذہن دینا کہ لوگوں کے عیب چھپاؤ, یہاں لوگ دوسروں کے عیب سننے کے لیے بے چین بے قرار تڑپ رہے ہوتے ہیں. یار کسی کا کوئی کمزور, کسی کے کوئی راز کی بات, کسی کے کوئی کمزور بات عیب پتہ چل جائے, تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے روحیں پھڑ پھڑا رہی ہوتی ہیں کہ یار پتہ چل جائے نا, اور مزے لے رہے ہوتے ہیں. یعنی سننے والوں کو بھی لوگوں کے عیب سننے کا شوق ہو گیا ہے بدقسمتی کے ساتھ, اور کرنے والوں کو کرنے کا شوق ہو گیا ہے. ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور مسلمانوں کے عیبوں کو ظاہر کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچ لینا چاہیے, شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے کہ جو مسلمانوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیبوں کو چھپائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی اسلامی بہن گھر میں چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے اور ان بچوں نے اگر کسی روز خود چھٹی کی تو کیا اس ایک دن کی کٹوتی اپنی سیلری میں سے کروانی ہوگی؟
اسلامی بہن کا کیا قصور ہے؟
وہ یہ پوچھنا چاہ رہی
ہے, ان کو کٹوتی حاجت نہیں.
گھر میں طوطا رکھنا کیسا اور گھر میں جھاڑو لگانے کے اوقات بتا دیں.
طوطا رکھنا گھر میں جائز ہے, جھاڑو لگانے کے کوئی فکس اوقات تو نہیں ہے. البتہ رات کو جھاڑو لگانا خصوصاً کپڑے سے, یہ تنگ دستی کے اسباب میں لکھا کہ اس سے تنگ دستی ہوتی, روزی میں تنگی آنے کا خطرہ رہتا ہے.
کیا اسلامی بہنیں اپنے پہنے ہوئے کپڑے کسی غریب اسلامی بہن کو دے سکتی ہیں؟
اسلامی بہنیں اپنے کپڑے جو جس کی یہ مالک ہیں, مالکہ ہیں, ہاں تو بالکل غریب کو بھی دے سکتی ہیں, امیر کو بھی دے سکتی ہیں, جس کو چاہے دے سکتی ہیں.
اچھا, گرم کھانے پر فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا فاتحہ کیا ہوا کھانا گرم کر سکتے ہیں؟
جی ہاں, کھانا چولہے پہ چڑھا ہوا ہو اس وقت بھی فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے, گرما گرم نکالنے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے, ٹھنڈا ہو گیا فاتحہ پڑھا ہوا تو اس کو گرم بھی کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب گرم نہیں کرو گے نا تو یہ یاد رکھے پیٹ میں گرم ہو جائے گا, اندر میں بھی گرمی ہوتی ہے, معدے میں, بدن میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ بدن کے اندر چربی جمتی کا ہے. چربی جانور جب کٹتا ہے تو چربی تو گرم ہوتی ہے نا, جمی ہوئی نہیں ہوتی, لیکن جب کچھ دیر گزر جاتی ہے تو جم جاتی ہے. یہ بدن انسانی میں چربی ہوتی ہے, تو یہ باہر جب بندہ مر جاتا ہے تو اندر جم جاتی ہے, اس وقت تک جب کوئی زندہ ہے جمتی نہیں ہے.
اگر کسی اسلامی بہن کے ساتھ کوئی آزمائش آ جائے, کچھ حادثہ ہو جائے, تو کسی دوسرے کا اس کے بارے میں یہ کہنا کیسا, اس کی قسمت ہی خراب ہے,
اس سے تو دل آزاری کی صورت بن سکتی ہے. بہرحال یہ کہ قسمت خراب ہے یہ جملہ تو صحیح نہیں ہے. حادثہ تو صحابہ کرام کو بھی پیش آتے تھے, انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پیش آتے تھے, درندوں کے حملے بھی ثابت ہیں, تو قسمت خراب ہونے کا یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے, تو امتحان. کربلا میں جو اس کو بھی تو حادثہ بولتے ہیں, حادثہ بہت بڑا حادثہ ہے, تو کیا یہ کربلا والوں کی قسمت کہ جو ہم لوگوں کی بگڑی ہوئی تقدیریں سنوارتے ہیں, قسمتیں سنوارتے ہیں, تو کیا وہ لفظ معاذ اللہ وہاں بولا جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے, پر نصیب میں تھا تو ہو گیا. یہ حادثہ ہونا, کسی کو نقصان ہونا, یہ ہر صورت میں نقصان نہیں ہوتا, بعض صورتوں میں یہ نفع ہوتا ہے, دنیا میں بھی نفع ہوتا ہے, اس کا آخرت میں بھی نفع ملتا ہے, صبر کرے تو مزید اجر بھی ملتا ہے, ثواب بھی ملتا ہے.
اگر پانی کے ٹینک میں چوہا گر کر مر جائے تو اس بھرے ہوئے ٹینک کے پانی کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ پانی وضو, غسل اور روزانہ کے استعمال میں لیا جا سکتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں.
اول تو اس کو چوہے کو نکالنا ہوگا. اگر ٹینک دہ در دہ سے اندر اندر ہے, چھوٹا ہے, چوہا نکال دے اس کا. جب تک بدبو ہے اس کی نجاست کی, وہ تو پاک نہیں ہوگا. نجاست ہے یا چوہا پھٹ گیا تو اس کے اجزاء ذرات اس چوہے کے وہ ہیں, تب تو اس کو وہ بھی ختم کرنے پڑیں گے. تو یہ کہ ایک طریقہ یہ کہ ٹانکی جو ہے وہ فل ہو جائے اور اوپر سے ابھر کر بہ جائے, مگر یہ چوہا اندر نہیں ہونا چاہیے, چوہا نکالنا ہوگا. چوہا نکال دیا, اب اس میں پانی ابل کر نکل گیا اور اب پانی میں چوہے کا کوئی اثر نہیں ہے, نہ بدبو ہے نہ اس کی نجاست کی وجہ سے کوئی اس کی بو آ رہی ہے, نہ اس کا رنگ آ رہا ہے, نہ اس کا ذائقہ آ رہا ہے اس چوہے کا. تو اس طرح وہ پانی بالکل کلیئر ہے جیسے, اور اوپر سے بہ گیا ٹانکی سے ڈیڑھ دو ہاتھ کے لیے, وہ بہ گیا اوپر سے, گز گز ڈیڑھ گز سمجھو بہ گیا. تو اب یہ اندر جو ٹینک کے اندر پانی ہے یہ پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تیری نقل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نقل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو میرے نور تیرا سب گھرانا نور کا, تو میرے نور تیرا سب گھرانا نور کا.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ.
سید صادق عطاری دبئی سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, یہ شاہ سما دیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے سے کوفے کی جانب سفر کیا, امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط ملنے کے بعد, جب آپ آدھے راستے میں پہنچے تو آپ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل چکی تھی. جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو کئی مقامات پر ہم نے یہ پڑھا ہے کتابوں میں کہ آپ پوری رات چلتے رہے, مگر جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے آپ کو اسی مقام پر پایا جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا تھا. تو پیارے باپا جان, یہ ارشاد فرما دیں کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مذکر کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے, عنہ ہا پر پیش, اور مؤنث کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا آتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, یہ واقعہ سوانح کربلا میں بھی ہے نا, تین شبانہ روز جیسے نے چلتے تھے اور اسی مقام پر پہنچ جاتے تھے, تو یہ ہے اس طرح کا واقعہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جنہیں آپ, میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو مقصد ہے, فلسفہ ہے, وہ اگر بیان کریں تو دل کو سکون حاصل ہوگی. جزاک اللہ.
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے دین کی خاطر دنیا کے ساز و سامان اور راحتوں کو ٹھوکر مار دی. ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم بھی اللہ کے دین کو فوقیت دیں, دنیا کی خاطر کوئی بھی دینی نقصان گوارا نہ کریں, اور ضرورتاً اللہ کے دین کی خاطر ہم بھی اپنی جان قربان کریں. کیسی یہ حالت ہو, ہم اللہ تعالی کی عبادت بھی نہ چھوڑیں کہ امام علی مقام نے کوئی نماز قضا نہیں کی, بلکہ نماز یعنی کہ اس وقت بھی نماز کا وقت تھا جب آپ دشمنوں کے نرغے میں تھے اور زخموں سے چور چور، تو اس وقت بھی آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا کہ یہ نماز کا وقت ہے، نانا کی امت نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے اب تک نماز نہیں پڑھی۔ ظاہر وہاں وضو وغیرہ کا کی اور کوئی صورت تھی نہیں، اور دشمن نے چاروں طرف سے تیروں کا میہ برسایا ہوا تھا اور پیدر پہ حملے کر رہے تھے، لیکن عقل سلامت تھی، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا، گویا یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیرے ہی آگے جھکا ہے، باطل کے آگے نہیں جھکا۔ اور ایک ہمیں امام علی مقام کے ماننے والے کہ ہم سے وہ پنکھوں کے نیچے بھی نماز نہیں پڑھی جاتی، کھائے پیے بھی نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ تو بھوکے پیاسے تھے۔ تو ہم کو اس سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہم ہر حال میں نماز پڑھا کریں۔ امام علی مقام کی اس کیفیت کو کسی نے بڑا پیارا نظم کیا ہے سجدے کی کیفیت میں، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی تھی زمینے کر بو بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں، کہتی تھی زمینے کر بو بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں،
جیسی پڑھی حسین جیسی پڑھی حسین تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا
نماز، یہ جب پروپر نماز ہوتی ہے اس طرح کی نماز نہیں تھی وہاں، تو یہ تو اس وقت تو ہر مجبوری کے عالم میں تھے، صرف سر سجدے میں رکھ دیا تھا سجدے کے انداز پر، نماز کی حیات یعنی کی یوں سمجھ لیں نماز کی صورت بنائی، حقیقت میں وہ نماز جو پڑھی جاتی ہے شرائط کے ساتھ اس وقت اس کا موقع ہی نہ تھا، اور پھر دشمن نے موقع دیا نہیں، سجدے میں ہی آپ کا سر انور تن سے جدا کر دیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام وسیم، میں سیہر ویلیج گاؤں سے ضلع لارکانہ سے، میرا آپ سے آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے کہ حسد اور رشک میں کیا فرق ہے، اس کا جواب فرما دیجئے گا اور میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔
یغفر اللہ لنا ولکم۔ حسد اسی کی دینی یا دنیاوی نعمت دیکھ کر یہ چاہنا کہ وہ نعمت اس سے چلی جائے، دیکھ کر یا سن کر یا جس کے پاس ہے تو یہ تمنا کرنا کہ یہ چلی جائے اس کی نعمت، یہ ہے حسد۔ اور رشک یہ کہ کسی کی نعمت دیکھ کر اس کی چلے جانے کی خواہش نہ کرے، بلکہ یہ ہو کہ میرے پاس بھی ہوتی تو کیسا اچھا تھا، کاش میرے پاس بھی یہ ہو نعمت، تو یہ ہے رشک۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں یہ سوال ہے، یا سیدی لفظ حسین کا مطلب ارشاد فرما دیجیے.
حسن کی تو تصغیر ہے، حسن معنی اچھا
خوبصورت.
اچھا خوبصورت.
تصغیر ہر مقام پہ جو ہے وہ چھوٹے کرنے کے لیے نہیں آتی، تعظیم اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آتی.
جیسا اسید بھی صحابی کا نام ہے، حالانکہ اسد کی تصغیر ہے. حسن کے معنی اچھا، عمدہ، خوبصورت. تو امام حسین کے بھی یہی معنی آئیں گے، خوبصورت، اچھا، عمدہ، حسین. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گجرانوالا واپتا ٹاؤن سے حاضر ہوا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو منگنی کے نام پہ لوگ فنکشن کرتے ہیں، لڑکی اور لڑکے کو اکٹھا ایک ہی صوفے پہ بٹھا کے انگوٹھی وغیرہ پہناتے ہیں، شرن اس کا جواب ارشاد فرما.
ظاہر ہے کہ اگر وہ بے پردگی ہو رہی ہے اور لڑکا اس کو انگوٹھی پہنا رہا ہے، یہ سب ناجائز کام ہے، ان سے توبہ کرنی ہوگی، بچنا بھی ہوگا. ایسی تو بہت ساری بےہودہ رسمیں ہمارے شادیوں میں ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں شادی خانہ آبادی، لیکن خانہ آبادی تو کسی کسی کی ہوتی ہوگی، خانہ بربادی، گھر برباد ہونا، ویران ہونا، جھگڑے، لڑائی، روٹ بن. شادی کے بہت جلدی بازوں کا تو چند ہی روز میں دورن جا کر میکے بیٹھ جاتی ہے روٹ کے. لڑائی جھگڑا لاکھوں کروڑوں روپے کا دھواں کیا ہوتا ہے، گناہوں کے ذریعے خوب قہر کو ابھارا ہوتا ہے، وہ گھر جو برباد ہوا ہوتا، ہوا پڑا ہوتا، سارا خاندان ڈسٹرب، تومتیں، پھر حسد، غیبت، چگلیاں، پتہ نہیں کیا کیا گناہوں کا صدور ہوتا ہے. تو شریعت کے مطابق شادی کرنی چاہیے، وہ رسمیں جن کو شریعت نے منع نہیں کیا، اگرچہ وہ سنت سے ثابت نہ ہو، لیکن جن کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ رسمیں کرنا جائز ہوتا ہے. اپنی اپنی برادری کی بعض رسمیں ایسی ہوتی ہے جو سنت کے مطابق، یعنی سنت کے مطابق نہیں ہوتی، وہ سنت نہیں ہوتی مگر وہ شریعت کے خلاف بھی نہیں ہوتی، ان کی ممانعت بھی نہیں ہوتی، تو یہ جائز ہے. اب پہلے کاریں نہیں تھی، اب دولہا کو کار میں لے جاتے، یہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام ظہور احمد اتاری ہے، میں پاک جزلی کابینہ ڈھیرکی سے 3 روزہ تربیت اجتماع میں حاضر ہوا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ ہم عشر کے لیے جب کسان اور ذمہ داران کے پاس جاتے ہیں تو عموماً ہمیں بعض اسلام میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مقروض ہیں، ہمارے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ ساری فصلیں قرضوں میں چلی جاتی ہیں، تو ہم بھلا عشر کیسے دے؟ تو آیا ان لوگوں پر عشر بنے گا یا نہ بنے گا؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیے.
عشر دینا ہوگا، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
مجھے یہ پوچھنا تھا کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے میں کھایا جا سکتا ہے؟ تو یہ جائز ہے کھانا جس کے خریدنے کی طاقت نہ ہو انسان اس وقت؟
خریدنے کی طاقت ہو یا نہ ہو، بقرعید کا گوشت محرم میں بھی کھایا جا سکتا ہے، جب چاہے کھا سکتا ہے،
رمضان میں بھی،
اور روزے کی حالت میں، دن میں نہیں کھا سکتا جبکہ اس نے روزہ رکھا ہو، اس کے علاوہ کھا سکتا ہے.
رمضان میں بھی کھا سکتے ہیں نا؟
جی ہاں، رمضان تک بھی اگر کسی نے رکھ دیا سکھا کر تو کھا سکتا ہے، کیا سکھا ہوا ہے، فریج کیا ہوا تو بھی کھا سکتا ہے، حلال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.